شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإدراكه الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية ولا قوة إلا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد أوحي بالكريم الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قرآن کریم کی جن مسلسل آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ چونکہ میراث کے عنوان پر انتہائی تفصیل کے ساتھ دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے عذاب کو بیان کر رہی ہیں اس لیے آج کی تقریر میں گزشتہ ہفتے کے مسائل سے رب پیدا کرنے کے حاصل یہی مناسب سمجھا گیا کہ صرف اور صرف آیات قرآن ہی کی تلاوت کا ترجمہ پیش کر دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہید کی خاطر صرف بات سے بات کر دی جائے تقریب کی صورت اختیار کر جائے آج کا در تقریر اور نتیجہ یہ نکلے کہ مسائل وہی طرح جائے جہاں سے گزشتہ ہفتے تک پہنچے تھے. جیسا کہ آپ کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ میراث کے مسئلے میں غلط فہمیاں اور گناہ اتنے زیادہ کہ جس وقت بھی مسائل بیان کرنا پڑتے تو معاشرے کی حالات کو دیکھ کے اپنے آپ کا قابو نہیں رہتا اور ان کی اہمیت بیان کرنے کے خاطر مسئلے چھوڑ کے تقریر کی جانب مقرر کو پہچانا پڑتا ہے. اسی لیے آج آنے نے کہا کہ ہماری تقریر بھی صرف قرآن ہی تک رہے. بے شک پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ ساری آیتیں اور ان کا ترجمہ سنا لیکن آج فقط ترجمے تک محدود رہتے ہوئے اس کی روشنی بنایا مسائل کو شروع کر دیا جائے. تو سورہ فجر کئی پرشن کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال العجر والشفع والوتر کئی پرشن کھانے کے بعد خدا نے پہلے تو ما قبل کی امتوں کی حالت ہم کو بتائی الم تر کئی پاپا رب کا پہ آج یہ رمضان کے نماز نبی لم جو خلق لوہا پھر دلا کیا انسانوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آج جیسی قوم کے ساتھ کیا کیا الم تر کئی پاپا رب کا پہ آج تمہارے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا کیا وہ ارما ذات نماز کتنا عظیم شان محل یا شہر ارم بنانے والے یا لطیف ہم جو خلق مسلوح البلاد ارے جو چیز انہوں نے بنائی کائنات کی تاریخ میں کبھی اس کی مثال نہیں ملتی صرف الفاظ قرآن وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد اور وہ قوم سعود سمود جو وادیوں اور پہاڑوں میں جا جا کے پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے شہر بنا رہی وہ فرعون فی الاوتاد اور وہ قوم فرعون الذین طغوا فی البلاد انہوں نے شہروں بہت زیادہ طغیانی اتیان اور نافرمانی اور فساد پھیلا رکھا وہ اکثر فی الفساد ان کے عمل کے نتیجے سے دنیا کی آبادیاں فاسد ہو رہی تھیں. فتم ربوں کا توقع عذاب تمہارے پروردگار مہلت تمام ہونے کے بعد عذاب کے کوڑے کو حرکت میں دی اور ان ربک علی دل مرصاد، فقط آج اور سمود اور فرعون ہی کی بات نہیں، تمہارا پروردگار آج بھی ہر ایک کی گھات میں بیٹھا، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، اتنا ہی ہے یہ انسان کہ جب پروردگار آزمائش کی خاطر اس کو عزت اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی، وہم اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، اور جب اس کا پروردگار امتحان کے خاطر اس پر رزق کی تنگی کر دیتا تو یہ سب سے اپنی بات کو پلٹ کے یہ کہنے لگتا کہ میرے خدا نے میری توہین کر دی، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، کلا خدا کوئی ایسا امتحان لے ہی نہیں سکتا کہ جس میں انسان پر اس کا رزق کم ہو، بل یا تو پریمون یقین، لیکن خرابی تمہاری یتیم کا احترام نہیں کرتے، ولا تو حاضرون علی معامل یتیم، یتیم کو اس کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، بتا بلو نہ تو نہ اصل لمبا میرا کمال کھا جاتے ہو، بس وہ بون المانا اوپر جمبا، اور آج کی محبت تمہارے سینوں میں جمی ہوئی، کل یا کی ذات نقطہ دل ہر دو دکن دکا، اب آخرت کا تھا یاد کرو وہ وقت کہ جب زمین کو اچھی طرح سے ہلایا جائے گا، وہ جا اور ابو قبل ملک کو سپن سفا، اور تمہارا پروردگار اور ملائکہ فتح کا فتح آئی وجیلا یومئذ بجہنم، اور وہی تو دن ہوگا جب جہنم کو بھی کھینچ کے لایا جائے گا، اور یوم یتذکر الانسان وان له ذکرا، اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی، وان له ذکرا، مگر اس دن کی پشیمانی کسی کام نہیں آئے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ بار بار کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی دنیا سے کچھ بھجوا دیتا، لیکن یوم لا یعذبہ عذاب احد ولا یوسفہ وثاقا احد، اس دن کا عذاب ایسا کہ جس کی مثال کائنات میں کبھی نہ ملے، اور اس دن خدا کی گرفت کو پکڑ ہے کہ ایسی پکڑ بھی اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئے گی، یا اور پھر یہی وہ آیتیں جن کے اختتام سے قرآن نے وہ اعلان کیا، یا ایام عظام سنتے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، بس نجات فقط اس کو مل رہی جو نفس مطمئنہ اور اس سے خدا کہہ رہا کہ آ میری طرف راضیہ مرضیہ، تو خدا سے راضی، خدا سب سے راضی، بس کلی تین کی بات بھی مت کلی جنتی، میرے بندوں میں بھی شامل ہو جا میری جنتی دے رہی ہے، اب یہ سورہ فجر کیا آیتیں، لیکن انسان کی پوری تاریخ اس میں آ گئی، اور میں آج سے تذکرہ شروع ہوا جنت میں داخل ہونے تک پوری انسانیت کا تذکرہ ہو گیا کہ کسے جنت مل رہی ہے، کس کے لیے جہنم، دنیا خدا جسے مہلت دے رہا ہے اسے امتحان میں ڈال رہا، اور اس کی وجوہات صرف چار وجہ قرآن نے یہاں بتائی، ان کے بارے میں گزشتہ تفصیل میں بحث ہو گئی، ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ہے میراث، اور میراث کا گناہ وہ کہ جو مجموعہ گناہان ہیں، ایک گناہ نہیں، اس کے پیٹ میں بہت سارے گناہ اور پوشیدہ، یہی میراث کا گناہ، یہ جو خود مستقل ایک گناہ، یتیم پر ظلم ہونا ایک اور گناہ، مال کو غصب کرنا ایک اور گناہ، رشتے داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا ایک اور گناہ، لیکن ہمارے موجودہ معاشرے اس گناہ کی زیادہ بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں، موجودہ معاشرے بڑی وجہ لا علمی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ میراث کے اسلام کے مسائل کیا، اس اعتبار سے ان تقاریب کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ضرورت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی محسوس ہوا کہ کتاب کی بھی ضرورت، توفیق مسائل کچھ اتنے مختصر کہ بہت سے لوگ توفیق پڑھنے کے باوجود اپنی شرعی ذمہ داری محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو خیر پہلا مرحلہ تو یہی کہ تقریب کی صورت میں کچھ چیزیں یاد دلا دی جائے، پھر پروردگار عالم نے اگر وقت دیا تو کتابی صورت میں یہ مسائل سارا تفصیل کے ساتھ آئیں گے، فی الحال تو خدا کی جو توفیق ہے اسی کی مدد سے تقریب کی صورت میں تین چار پانچ اہم اہم باتیں، اچھا ایک بات جو پہلے بیان ہو چکی ہے آج کیونکہ ہم پہلے ہی منٹ سے اپنے موضوع پر ہیں تو اس کی تکرار کر دی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ میراث میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ کس رشتے دار کا کتنا حصہ ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تقسیم کیسے کی جائے. کیونکہ مہاتما نے یاد کیا کہ میراث مشاہن ہے محجن نہیں. برسوں ہی نجف بہار کے درد میں ایک مثال آ رہی تھی. ایک آدمی نے 15 لاکھ چھوڑے, 5 لاکھ کا مکان, 5 لاکھ کی دکان, 5 لاکھ کی گاڑی, تین وارث, تینوں کا حق بالکل برابر. اب ہمارے یہاں جو لاپرواہی اس کی وجہ فٹافٹ یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بھائی تینوں کا حق برابر, گاڑی بھی 5 لاکھ کی, مکان بھی 5 لاکھ کا, دکان بھی 5 لاکھ کی, ایک کو مکان دے دو, ایک کو دکان دے دو, ایک کو گاڑی دے دو. اگر یہ بطور مطالعہ ہوا یعنی یہ تینوں وارث اس طرح راضی ہوئے کہ ہم اپنا حصہ تم پر چھوڑتے ہیں, تم اپنا حصہ ہم پر چھوڑو, تو یہ تقسیم شاید چل جائے. لیکن اگر مطالعہ کی بات نہیں, فیصلہ بھی آ گئے, یہ اس کو ملے گا, یہ اس کو ملے گا, یہ اس کو ملے گا, یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک نابالغ اور خاندان کے بزرگوں یا انہیں تین سگے بھائیوں میں سے بڑے اپنی طرف سے یہ تقسیم کر, تو چاہے معاشرے کے اعتبار سے تقسیم صحیح ہو, اسے بھی 5 لاکھ مل جائے, اسے بھی 5 لاکھ مل جائے, اسے بھی 5 لاکھ مل جائے, شرن یہ ساری تقسیم غلط ہو. اس لیے کہ مسئلہ 5 لاکھ کا نہیں, یہ 2-3 ہفتے کس ایک جملے سے ہم نے آتا توڑ دیا, مسئلہ 5 لاکھ کا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں ایک تہائی تینوں کا حصہ ہو, مکان میں ایک تہائی تینوں کا حصہ, اور دکان میں ہم اگر کسی ایک کو گاڑی مل گئی تو وہ باقی جو تہائی کے حقدار سے پوچھے بغیر گاڑی چلا نہیں سکتا. چاہے کسی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ویلو کے اوپر حساب بھی نہ ہوتا, اور چاہیے جو ویلو کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اپنی چیز کی اہمیت. اگر کہ آپ اس کو 5 لاکھ دے رہے لیکن اس کا حق گاڑی نہیں, مکان میں بھی اس کا حق ہے, دکان میں بھی اس کا حق, اگر تینوں راضی ہو جائے تو سمجھ کے مطالعہ کریں تو بات دوسری. ہم اپنی پوری گاڑی اگر کسی کو دے دیں تو اسلام کو اعتراض نہیں, لیکن اگر فیصلہ کہیں سے مسلم کیا جائے, فیصلے کو امپوز کیا جائے اور 4 لوگوں کے بیچ میں کسی کو قائل کر کے یہ گاڑی اس کے حوالے کی جائے تو یہ معاملہ بالکل باطل. اب تقسیم میراث پھر کیسے ہو, یہ غلط موضوع. میں نے صرف اس کی اہمیت کی وجہ یہ جملہ تقریر کے شروع میں عرض کر دیا کہ میری ساری گفتگو کے بعد آخر صحیح یہ نتیجہ نہ نکلے کہ ہم کو پتا چل گیا کہ میراث کس طرح تقسیم ہوگی, تو اب ویلو کے اعتبار سے میراث تقسیم کر دی جائے وہ غلط ہے. خیر اب مزید وضاحت آخر تقریر جب حصوں کی بات آئے گی وہاں پہ مزید وضاحت ہو. آئیے گزشتہ تقریر کے 2 مسائل کو دوہراتے ہوئے آج کے مسائل کو بیان کیا گیا. پہلا مسئلہ یہ تھا, اور یہ جو پہلا مسئلہ غالباً آخری نوی دفعہ انہی تقاریر میں بیان ہو رہا, لیکن اتنا عام یقینا ہر تقریر کے آغاز میں اس کو بیان کروں, اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اسلام نے حصے بتائے, ایک تو یہ حصہ ہے, ماں کا یہ حصہ ہے, باپ کا یہ حصہ ہے, مگر حصے بیان کرتے ہوئے کہا بعد وصیت, یہ حصے اس وقت کہ جب وصیت میں عمل ہو جائے, یوسا بہار اور جائیں گے اور فرض ادا ہو جائے پھر یہ حصے. تو قرآن کی یہ نفس مبارک ہے کہ عالم اسلام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ سورج نساء کی آیت اتنی کلیئر کہ باپ و ماں و اولاد کا اب ہی شروع ہوتا بعد وصیت یوسا بہار اور جائیں گے جب وصیت کا فرض ادا ہو جائے. تو میراث کا پہلا اصول کہ پہلے کتنے مالی واجبات ایک انسان پر ہیں ان کو ادا کیا جائے گا. کئی دفعہ یہ بات دوہرا دی گئی جس کے بعد وصیتوں پہ عمل ہو لیکن صرف ایک تہائی تک، اس کے بعد ہبہ بڑے بیٹے کو دیا جائے اور جو دیت بننے والے کو ملی وہ اس کے ددھیان والوں کو یعنی باپ کے رشتے داروں کو، اور پھر جو ویسے یہ تمام وارثوں میں ان کے شرعی حصے کے مطابق، یہ ہوئے پانچ جملے جو اس سے پہلے بھی بار بار آپ نے سنے مگر آج پہلے انہیں کے بارے میں تین وضاحتیں۔ پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ یہ جو جملہ ابھی آپ سنا کہ دیا جو دیتیں یہ صرف باپ کے رشتے داروں کو ملیں گی، مرنے والے کے جو پدری رشتے دار یعنی اس کی دریال والے، اس سے مراد صرف تو وہ باپ جان کی دیا یعنی مرنے والے کو کسی نے قتل کیا، چاہے فضل عمل ہے چاہے فضل خدا، اور دیت جو ملی وہ صرف باپ کے رشتے داروں کا حق ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کو اس کی موت کے بعد کچھ ایسی دیتیں ملی جو اس کی زندگی کے زخموں کی تھی، آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے کہ معلوم نہیں کہ اگر کسی کو تھپڑ مارے تو دیت دینا، آج مسئلہ پتا چل اسے ہم دیت دینے جا رہے ہیں وہ مر چکا، ابھی اس کے وارثوں کو دیں گے، مگر یہ والی دیت جو جان کی دیت نہیں بلکہ زخموں کی دیت، یعنی وہ دیت جو اصولت مرنے والے کو اس کی زندگی میں ملتی، وہ تو تمام وارثوں میں ان کے حصے سے تقسیم ہو، جس میں باپ اور ماں دتیال اور نیا کوئی فرق نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ مسئلہ شرم تو پیش آنا ہی نہیں چاہیے، ہمارے ماحول کی حالت اس مسئلے کا سبب بنی، شرم تو یہ کہ اگر کسی کے زخموں کی دیت ہے تو وہ تو اسی وقت زندگی میں اس کے ہاتھ میں دے دینا، وہ تو اس کے مال میں مل گئی مال میں مخلوط ہو گئی۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں دیہات کے مسئلے لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آج جو لوگ اپنی گزشتہ زندگی کی دیت نکالے تو جن لوگوں کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے وہ مر چکے ہوں بیچارے، ابھی ان کے وارثوں کو دیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جملہ ہمارا سہمی پیدا کر رہا ہے کہ جو دیت مرنے والے کو ملتی وہ صرف اس کی دگیال والوں کا حق، مگر اس سے مراد ہے جان کے بدلے کی دیت، وہ دیت جو مرنے والے کو زندگی میں مل ہی نہیں سکتی، جو ہمیشہ ملے گی اس کی موت کے بعد وہ والی، لیکن وہ دیت جو مرنے والے کی زندگی کی دیت زخموں کی خون کی ہڈی کی یا کھال کا رنگ بدلنے کی، یہ دیت اس کا عام مان سمجھا جائے گا، دریال و نریال تمام رشتے داروں کا حق ہے، جو اسلام نے اس کی تفصیل بتائی، ایک غلط فہمی کوئی نہیں۔ دوسری غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مالی واجبات ادا ہو، مالی واجبات یعنی زکات ہوم خرچ اور قرضے اور باپ علماء کے نزدیک اس کے کفارے، ہمارا ان کے نزدیک کفارے مالی واجبات نہیں، امام حسین کے نزدیک کفارے مالی واجبات نہیں، یہ بات پہلے آ گئی۔ اب اس میں ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے موجودہ معاشرے میں بہت ہی آفت کا، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے اور تیسرے گھر میں یہ مسئلہ پیش آئے گا، اس کا جواب اس کتاب کے میں ہے جو آپ نے اکثر کے پاس پہنچ چکا لیکن تقریب میں جس کا جواب آ جائے، اور وہ یہ ایک مرنے والے نے سب تلاش چھوڑ اور اس پر مالی واجبات باقی، اچھا اب یہ مالی واجبات پہلے نکلنا پھر میراث کی بات ہو، لیکن وارثوں میں باپ دیندار ہیں اور باپ بےدین، بےدین وارث ہیں وہ کہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، کیا اور کیا رکھا کیا ہے کیا یہ رسے مظاہر کیا یہ دیا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارا باپ ہمارا ہے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو دے، اچھا اس کا یہ جملہ ہی غلط ہے، قرآن کی نص سے معتبر تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں، قرآن میں ہے بات اور وسیع دل اور ذہن قرضوں اور وسیعت کے بعد حصہ ہوتا، لیکن کیونکہ ہمارا عام معاشرہ جاہل معاشرہ وہ یہ تائید کرتا ہے تاکہ یہاں پر اس کے بعد میں مسئلہ کوئی یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اس کا حصہ نہیں، اگر کہ یہ قرآن کی معتبر یعنی نہ کر، یہ نہیں ہے کہ کسی امیر یا کسی مشتحک کا بدلا ہو کہ آپ قرآن کھول کے رکھ دیں اس میں کوئی اختلاف گنجائش ہی نہیں ہے اختلاف کی. لیکن ہمارا ماجرا عام طور پہ یہی رہے گا کہ باپ نے دس لاکھ چھوڑے چار بیٹے ڈھائی 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 لاکھ دے دو اس کا حق نہیں ہے اس کے باپ کا مال ہے شرح حق ہی نہیں. لیکن مہاراج بات چلیے تھی کہاں بات تو ہو رہی ہے معاشرے تو اب یہ مسئلہ کہ ایک مرنے والے کے پاس قرضے ہیں مالی بات کی بات ہے مگر بہترین وارث یا جاہل وارث وہ تیار نہیں ہم کون سم درخواست نہیں دیں گے اور دیندار وارث جو پابند شریعت ہے وہ ڈر بھی رہا ہے گھبرا بھی رہا ہے اور پیسے دینے کو تیار بھی ہے. اور اس کا حل کیا اس کا بڑا عجیب حل ہے. پہلے بھی ایک دفعہ 5 سال پہلے کی بات یہاں آئی تھی تو مجمے کی اکثریت مطمئن نہیں ہوئی لیکن بھارت مسئلہ کو سب کا مسئلہ اور وہ یہ جو فرض کی ایک جگہ پر ہے کیا بیٹے ڈھائی ڈھائی لاکھ لے کے الگ ہو اور مرنے والے پر فرض کی ایک مرنے والے پر 4 لاکھ کا قرضہ واپس یا 2.5 لاکھ کا قرضہ واپس. اب اصولن تو یہ ہوتا کہ 2.5 لاکھ کا قرضہ پہلے یہ قرضہ نکالو 7.5 لاکھ بجے یہ آپس میں تقسیم کرو جہاں وارث ملے اصولن تو یہ ہے مگر نہیں باقی وارث اپنا حصہ لے. ایک دیندار بیٹا ہے 3 بیٹی دیندار کو مانو کہ مجھے 2.5 لاکھ ملے اور میرے باپ سے بھی 2.5 لاکھ کا قرض ہے اسے اپنا پورا حصہ قرضوں میں دے دینا. یہ نہیں کہ وہ یہ حساب لگائے میرے باپ سے 2.5 لاکھ ہے تو 4 بیٹوں کے یہ قرضے تقسیم ہونے چاہیے تو اس اعتبار سے مجھے مطلب 6 لاکھ 7 ہزار سے کچھ زیادہ 2.5 لاکھ کا قرض حصہ کرے وہ یہ نہیں کر سکتا. یعنی اصول یہ کہ جو قرضے مرنے والے سے باقی اگر ایک ہی بار دینے کو تیار تو اسے پورے قرضے دینا پڑے وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھائی کیا بھائی پورا پورا اپنا حصہ لے گئے تو قرضے بھی 4 ہو جائیں اس کا ایک حصہ وہ ایک بھائی دے ایک وہ بھائی دے ایک وہ بھائی دے اور ایک حصہ میں دوں گا ایسا نہیں. تو میں جو 2.5 لاکھ ملے اصولے کے ملنے ہی نہیں چاہیے تھے پہلے قرضے ادا ہو اب اگر دوسرے قرضے ادا نہیں کر رہے اور تمہارے ہاتھ جو مال ہے جو مرنے والے کا مال ہے تمہارا نہیں پہلے قرضے ادا کرو چاہے سب کا تک اتنا مطلب ہو اور ایک بیٹا دینے کو تیار اسے پورے دینا پڑے دو بیٹے تیار ہیں لینڈا دو بیٹی اب یہ جو 2.5 لاکھ مرنے والے کا قرضہ ان دو بھائیوں کو 5 لاکھ ملا اس میں سے 2.5 لاکھ قرضہ دو اب جو 2.5 لاکھ بچے آپس میں تقسیم کر دو تو خلاصہ ہی ہے کہ مرنے والے کے مالی واجبات پہلے نکالنا لیکن اگر وارثوں میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہیں تو یہ نہیں کہ ہم قرضوں کے بھی اتنے حصے کر دیں اور کہیں کہ یہ تمہارا قرضہ تو دو یا نہ دو اتنا تمہارے حصے میں بنا ہمارے پاس کے قرضے میں سے اتنا تمہارے حصے میں بنا یہ آپ نے پورا کا پورا حقیق کو دینا پڑے نتیجہ یہ ہے باقی سب 2.5 لاکھ لے گئے ہمیں کچھ نہ دینا اگر ٹھیک ہے مسئلہ یہی ہے اور اس کی پابندی کرنا. اب یہاں پر ایک سوال اور کہ پھر کیا ہمیں حق ہے یہ زندگی میں اگلے کسی مرحلے میں اگر ہم بھائیوں کو بنوا لیں تو ان سے یہ پیسہ واپس لے جائیں کہ بھائی دیکھو ہر بھائی کھیتے میں 7 ہزار آئے تھے میں نے تو دے دی اب آج جو کھیتی ہو سکتا ہے 2 سال بعد 3 لاکھ ہو جائے ہو سکتا ہے 4 سال بعد راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ اسی طرح اسے اپنا حق نکلوا لیں تو کیا یہ اجازت ہے کہ آج تو سب کچھ بات کھیتے میں دے دو بعد میں اگر بھائیوں سے واپس لا سکتے ہیں تو واپس لے آؤ. اس کے اندر علماء کے دو گروہ پہلا گروہ یہ کہتا کہ وہ جو آپ نے باپ کے قرضے ادا کیے اگر حاکم اشارہ سے پہلے اجازت دے لی یہ بہت اہم ہوتا ہے حاکم اشارہ سے اجازت ہے کہ دیکھیے یہ 2.5 لاکھ مجھے ملے باپ کے قرضے بھی 2.5 لاکھ اب میں یہ سارے اشارہ دینے جا رہا ہوں اجازت دیجیے کہ بعد میں بھائیوں سے ملے تو لے اگر اس طرح اجازت ہے کہ آپ نے قرضے دیے ہیں سب کو بعد میں بھائیوں سے واپس لینے کا حق اور اگر آپ نے خود ہی سارا حساب کتاب کر لیا آپ کے میں چنا تو بیچ میں ڈالے بغیر تو بہت بڑی تعداد میں علماء کہتے یعنی مشہور مسئلہ یہی کہ پھر بعد میں آپ کو قرضے واپس آنے کا حق نہیں چاہے بھائی راضی بھی ہو جائے یہ بھی رہے مگر نہیں آپ کے لیے جائز نہیں. یہ 90% یا 80% یہ علماء کا نظریہ. اب دیکھیں یہاں پر کتاب کتاب بالکل تازہ بالکل تیار, پھر بھی ہم نے بیچارہ کو بیچ میں ڈالا. ہمارے کوئی نے بھی پہلے کہا کہ بظاہر فوج میں طاقت لگ رہی, لیکن مارک نے کہا وہ اثر الجواب. دوسرا نظریہ جو ہے جو ہمارے کوئی نے اختیار کیا وہ یہ کہ آپ آگے میں شرح سے اجازت لے کے قرضے ادا کریں مرنے والے, یا بغیر اجازت مہاراج آپ کا حق جو ظاہر ہوا وہ آپ بھائیوں سے وصول کر سکے. لیکن سیف فائد یہی کہ آج جو آتا ہے ان کا یہ نظریہ, مگر یہ نظریہ بدل بھی سکتا اور پرابلم بعد میں دوسرے افراد کے بھی پیدا ہو سکتے. اس لیے احتیاط کے انتہائی قریب یہ کہ اگر واقعی بھائی راضی نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو راضی وہ اپنے حصے سے قرضہ نہیں دے گا, یعنی قرضہ کافی بلکہ پورا قرضہ دے گا. باہر کی وجہ سے پوچھ لے تاکہ بعد سے بھائیوں سے واپس لینے کی گنجائش رہے. ایک بات اور دو. اب آئیے آخری مسئلہ اس سلسلے کا ہو. ابھی کہا گیا کہ مرنے والے کی میراث قرضے پہلے دیے جائیں تفصیل آپ نے سن لی, اور پھر وصیت اور پھر اغوا دیا یہ جن رشتے داروں کے لیے اور ساتھ ہی تفصیل. اس میں ایک مسئلہ جو فی زمانہ بہت لے کر رہا وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سی ایسی اسکیمیں کہ جس میں مرنے والے کے مرنے کے بعد اسے کچھ مال ملتا, انشورنس اور مختلف اداروں کی پینشن اور گریجویٹی اور پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کے قوانین. اب یہ جو مرنے والے کے بعد میں رہا اس کو کیا سمجھے, مرنے والے کا مال سمجھے تو تمام وارثوں میں تفریح, اور اگر کمپنی کی طرف مرنے والے کے وارثوں کے لیے گفٹ سمجھے, یہ مرنے والے کو مال نہیں دیا گیا اس کا مال نہیں بلکہ ان کے وارثوں کو کمپنی ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کچھ کیا. خیر مہاراج یہ تو لفظ میں نے بنایا, اصل میں تو ایسا نہیں ہے. اب اس کا حل کیا, بڑا اختلافی مسئلہ چلا آ رہا کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے کہ جو کسی خاص وارث کو یہ پیمنٹ کر رہے اور بطور قومی آپ نے جس کا نام لکھا آپ کے مرنے کے بعد اسی کو یہ پیسہ ملے گا. تو پہلے تو اکثر علماء یہ کہتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جو پیسہ ملا وارث آپس میں کلو کرنے مطالعہ, لیکن ہمارا کوئی کام یہ تازہ ترین فتوا آیا اور یہ امام خمینی کا پہلے سے ہے وہ یہ کہ انشورنس کمپنی یا یہ کہ جہاں سروس کرتے ہیں وہ جو کچھ بھی پیسہ دے رہا اس میں سے جتنا ہو کہ جو آپ کے مال سے کاٹا گیا آپ کی طرح وہ تو تمام وارثوں ان کے حصے کے مطابق تفریح ہو, بلکہ اگر مرنے والے پر قرضے تو یہ جتنا مال آئے یہ وہ قرضے ادا کرنے میں ختم ہو سکتا, وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے. پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی, پینشن, انشورنس پالیسی اور مختلف چیزیں, ان میں جتنا پیسہ ہو جو مرنے والے کی تنخواہ سے کٹا یا مرنے والے نے جو پیسہ دیا وہ واپس میں رہا. جیسے انشورنس اب تک کی بحث چل رہی, ہماری انشورنس کے کام کرنے والوں بہت گفتگو ہوئی, ہر کام کرنے والے نظریہ الگ نظریہ پیش کرتا, وہ یہ کہ جب ایک آدمی مر گئے اور اس کو اس کے وارثوں کو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ واپس ملے تو جو پریمیم اس نے ادا کیا وہ اس میں شامل ہے یا نہیں, پریمیم سے سب کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ پوری رقم انشورنس کمپنی اپنی طرف سے دے رہی. ہم اس میں بڑا اختلاف چل رہا, اگر کوئی نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا کہ مہاراج جو پریمیم آپ دیتے ہیں آپ کوئی فرماتے ہیں کہ میری نگاہ اس کا انشورنس کی رقم سے کوئی تعلق ہے, چاہے آپ کی زندگی میں وہ بعد میں پیسے واپس آپ کو ملے ایک ساتھ اس میں بھی آپ کو کوئی پریمیم نہیں, پریمیم کو جو دے دیا وہ ختم ہے, اور چاہے ایک دم موت ہو جانے کی وجہ پریمیم ابھی 30,000 دیا اور 2 لاکھ مل گئے پالیسی اس میں بھی 2 لاکھ وہ 30,000 شامل نہیں. ہمارا کوئی نہیں تو اپنے اشتہار سے انشورنس پالیسی کو ایبل محبت سمجھا, یعنی اس کے اندر جو پریمیم آپ دیتے وہ گویا کمپنی کو آپ نے گفٹ کر دیا, اور اس کے بدلے سے کمپنی نے آپ سے وعدہ کیا کہ 30 سال بعد وہ آپ کو گفٹ کرے گی, یا اگر بیچ میں آپ کا انتقال ہو گئے تو آپ کے والدوں کو گفٹ کریں گے. یہ تو بھاوا ہے, کوئی کا نظریہ ہے کس اعتبار سے انشورنس تو یہ مسئلہ آپ کا ہو, لیکن باقی جو پیسے ملتے ہیں پینشن ہے یا گریجویٹی ہے یا پروویڈنٹ فنڈ, اس میں جتنے پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے گئے وہ میراث کا جو وہ لا کے میراث میں ملایا جائے گا, پھر اسی میں سے پیسے نکلیں گے, اسی میں سے ایک تہائی تہان ہوگا اور باقی پیسہ ہمارے خود اپنی کو. لیکن جو آپ کی جمع شدہ رقم جو آپ کی تنخواہ سے ڈیڈکٹ کیا گیا اس کے علاوہ جو کمپنی دے رہی ہمارے کوئی کی نگاہ, یہ جس کو دے رہی ہے کمپنی یہ اسی کا مالک ہوگا, اس کا میراث سے تعلق نہیں. تو نہ اس میں پیسے آئیں گے, نہ اس میں مرنے والے کی وصیتیں آئیں گی, نہ اس کے اندر مرنے والے کے دوسرے وارث آئیں گے. اب اگر کمپنی کا قانون یہ ہے کہ مگر پی ایف یا پروویڈنٹ فنڈ یہ مثالے جو میں بنا رہا ہوں اس مثالوں کو مثال سمجھی, کیونکہ مجھے صحیح صحیح قانون نہیں معلوم. سب مجھے کہ پروویڈنٹ فنڈ ایک آدمی کے مرنے کے بعد ایک لاکھ ملا, اس ایک لاکھ میں 50,000 وہ ہے کہ جو اس کی طرف سے بنا, 50,000 کمپنی نے اپنی طرف سے ملایا. اب اگر یہ پیسہ دیا گیا مرنے والے کے وارث کو, یعنی کمپنی نے یہ کہا کہ جو بھی اس کا لیگل وارث ہے اس کو یہ پیسہ ملے گا, یہ تو پیسہ سارے وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور اگر یا قانون کمپنی کا کہ مرنے والے کا پیسہ اس کی بیوی کو دیا جاتا ہے پاس, اس کے بیٹے کو دیا جاتا ہے پاس, اور کسی کو نہیں, تو آپ نے یہ ایک لاکھ ملا, 50,000 تو مرنے والے کا اپنا مال, وہ تو باہر مرنے والے کی میراث میں شامل ہو گئے. باقی جو 50,000 اگر کمپنی کا قانون کہ جتنے اس کے وارث سب کے لیے ہے, یا کہ کورٹ سب سیکل سرٹیفکیٹ لے آؤ اور پیسے لے جاؤ, اس صورت میں یہ 50,000 بھی وارثوں میں آپس میں تقسیم ہو. اور اگر یہ کہ نہیں کورٹ سے سب سیکل سرٹیفکیٹ سے میراث کی سند سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, ہمارے کاغذات نے یہ لکھا کہ مرنے والا کہے گیا میں مر گیا تو میری بیوی کو دے دیا, بس یہ ہم اس کی بیوی کو دے رہے ہیں. یہ کمپنی کہتی ہے اس صورت کے اندر یہ 50,000 تنخواہ والا تو گیا مالکوں کے, باقی 50,000 اسی کو مل جائے گا. غالباً انشورنس پالیسی میں تو یہی ہوتا, اور اس کے علاوہ دوسرے جیو یا واجبات ملتے ہیں اس کا مسئلہ ہمارے کوئی کا تازہ قریب وہ یہی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, کہ جس کا خلاصہ یہ کہ تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ تو وراثت سے چلا گیا, کمپنی نے اپنی طرف سے جو دیا جو کمپنی کا قانون ہے اس پہ عمل ہوگا. اگر کسی ایک کو دیا ہے یہ اس کا ہوگا, اگر سارے وارثوں کو دیا ہے یہ سارے وارثوں کا ہوگا. اور انشورنس میں ہمارے خود نے یہ کہہ دیا کہ جو پیسے واپس ملتے ہیں اور اس کے میچیور ہونے کے بعد اس میں پریمیم کا کوئی تعلق ہی نہیں, اس کا مطلب تو یہ کہ پالیسی جو پوری کی پوری ہے یہ حساب بھی نہیں لگائیں گے کہ مرنے والے نے اب تک اتنا پریمیم دیا, وہ پریمیم تو پالیسی میں آئی وہ تو ختم, وہ تو خرچے میں آ گیا, پوری پالیسی اس کو مل جائے گی کہ جس کا نام کمپنی کی کاغذات پر ہے اور یہ اس کا اپنا حق ہے. یہ تو میراث کے وہ مسائل آ گئے جن کا تعلق پہلی چیز سے کہ مرنے والے کا سارا مال, اب یہ تشریح سارا مال کسے کہتے جو موت کے بعد ملا اس کی تشریح, اب جو سارا مال ہے پہلے پردے ادا ہو اس کے بارے میں بھی ایک مسئلہ آپ نے سن لیا کہ اگر وارثوں میں جھگڑا ہو, پھر وصیت میں عمل ہوا, پھر دیا مدری رشتے داروں کو دی گئی اس میں بھی ایک مسئلہ آ گیا کون سی دیا, اور ہوا بڑے بیٹے کو دیا گیا, اور پھر جو بچا وہ باقی سب ہو. اب صرف دو مسئلے بچے, ہبوا ذرا نامکمل ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ تقریر ذرا جلدی جلدی بیان ہو گیا مسئلہ تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے واقع کر ہبوا سن لیجیے, اور پھر یہ وارثوں میں کس طرح سے تقریب ہوگا باقی مال چار اسٹیجز سے جو مال نکل جائے وہ باقی بچا ہوا مال کیسے تقسیم ہوگا وہ آخری مسئلہ ہے جس پر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا, مگر آج نہیں ایک تقریر ابھی آپ چاہیے. پھر آج کو ہبوا, ہبوئے کے بارے میں دو تین باتوں کی تکرار تو ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی جلدی یہ گزشتہ مسئلے ذرا جلدی بیان ہو جائے, نئے مسئلے آرام آرام سے بیان. ہبوا کے لفظی معنی ہے تحفہ, عطیہ, گفٹ یا بخشش, یہ ہبوئے کے لفظی معنی ہے. ہبوئے چار چیزیں چاہے, مرنے والے کے کپڑے, مرنے والے کی انگوٹھی, مرنے والے کی تلوار, مرنے والے کا قرآن, یہ چار چیزیں ہبوا. اور ہبوا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہبوا صرف بڑے بیٹے کا حق, اور کسی والد کا اتنے سال ڈاکٹر نہیں. یعنی مرنے والے کے جتنے کمائے سب بڑے بیٹے کو دیے جائیں گے. مرنے والے کا قرآن بڑے بیٹے کو ملے گا, انگوٹھی بڑے بیٹے کو ملے گی, تلوار بڑے بیٹے کو ملے گی. بارہ اس تمام چیزوں کی طرح شاید قرآن اتنا قیمتی نہ ہو لیکن باقی سب ہزاروں میں بھی بات بہت سکتی. تو یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے. یہ بات تو آپ کئی دفعہ کر چکے. اچھا یہاں پہ کچھ غلط کہہ دیا. پہلی بات تو یہ کہ ہبوا صرف باپ کے مان میں ہوتا ہے, ماں کے مان میں کوئی ہبوا نہیں. اگر اس سے پہلے غلط مسئلہ کسی کو بتایا گیا تو آج اس کی اصلاح ہو جائے. مرنے والی اگر عورت تو اس کے کپڑے, اس کی انگوٹھی, اس کی تلوار, اس کا خوراک, یہ کسی کا ہاتھ ہاتھ نہیں. نہ بڑے بیٹے کو ملے گا اس کے, نہ اس کی بڑی بیٹی, بلکہ یہ تمام وارثوں میں ان کے حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ ہبوے کا کہ ہبوا فقط اس وقت آتا ہے جب مرنے والا مرد عورت ہو, ہبوا نہیں. ایک بات. اب اس کے بعد اس میں دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو چار چیزیں ہیں آپ نے سنی, دو مسئلے ایسے ہیں کہ باپ مرا پھر بھی اس کے بڑے بیٹے کو ہبوا نہیں دیا جائے. نمبر ایک, اگر باپ ایسی حالت میں تھا کہ یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اس نے اپنے لیے دی ہی نہیں تھی, اب اس کے لیے بات باپ کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, پھر جو اس کی تلوار, اس کا مطلب یہ کہ تلوار اپنے استعمال کے لیے نہیں دی, چنانچہ ہاتھ بچے ہوئے باپ کی تلوار ہبوا نہیں, وہ عام ڈیکوریشن چیز کی طرح سے تمام وارثوں میں تقسیم ہو. اور اسی طرح جو دائمی نابینا اندھا شروع سے پیدائش, اس نے اگر کوئی قرآن لیا, اس کا مطلب یہ کہ اپنے پڑھنے کے لیے نہیں لیا, خالی فرصت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے لیا, یہ قرآن بھی ہبوا نہیں. اسی طرح سے اگر مرنے والے کچھ زنانہ جوڑے سلوائے, زنانہ جوڑے بتا رہے جو اس نے اپنے لیے نہیں سلوائے, وہ مر رہے یہ پکڑے تو نہیں بیٹھے گا, تو خلاصہ یہ کہ ہبوا بڑے بیٹے کا. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ یہ ہبوا کرنے والے یہ چیزیں اپنے لیے نہیں لیں, تو پھر وہ ہبوا نہیں, وہ عام جائیداد ہوگی, وارثوں میں تقسیم ہو. نمبر اگر مرنے والا ہبوا کے بارے میں وصیت کر جائے کہ یہ کسی اور کو دے دے گا, اس صورت میں بھی یہ اسی کو دی جائیں گی, اپنے بیٹے کو نہیں ملیں گے. اب اصل وصیت کر گیا کہ قرآن مسجد میں بھجوا دے, اب قرآن ہبوا سے نکل گئے, ہاں باقی باتیں نہیں جائیں, باقی ہبوا میں ہے. جس جس کی وصیت کر دے مانگنے والا وہ نکل جائے. اگر کہنے کے میرے سارے کپڑے یتیم خانے میں بھجوا دینا یا فقیروں میں تقسیم کر دینا, اب یہ کپڑے ہبوا سے نکل گئے, یا یہ کہہ دے کہ مرتے وقت میرے جسم سے جو جوڑا ہو وہ ہسپتال کو دے دینا, اب یہ جوڑا ہبوے سے نکل گئے. لیکن یہ وصیت میں داخل ہو گئے, اس پر وصیت کا احساس کرے کہ اگر یہ ایک تہائی کے اندر اندر ہے تو وصیت ٹھیک ہے, اگر جو کپڑے اور تلوار اور قرآن اور انگوٹھی اس نے دوسروں کو دلوائی اس کی رقم ایک تہائی جمع ہو گئی, تو ایک تہائی اس کی چیزیں ہبوا سے نکلیں, جو زیادہ ہے وہ پھر بڑے بیٹے کو واپس کی جائے. لیکن اتنی تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم وصیت کے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں. تو دوسری صورت, پہلی صورت, اگر مرنے والے کی جسمانی حالت سے بتا رہی کہ یہ جو چیزیں ہبوا میں آتی یہ اس نے اپنے لیے نہیں لی, تو وہ ہبوا میں نہیں ہے, وہ سارے والے کو کہا. یا یہ کہ مرنے والے کی اپنی وصیت ہو کہ یہ چیزیں کھلا کھلا دے دینا, اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں بڑے بیٹے کو نہیں ملے گی. اور اسی میں یہ بات آ رہا کہ اگر مرنے والا خاص ہبوا کے لیے وصیت نہ کرے لیکن جنرل وصیت کر جائے کہ میرے مال کا 20% میرے باپ سب کا جاریہ میں لگا دے گا, تو جتنی بھی چیزیں اس نے چھوڑی سب کا 20% بچے گا, انکلوڈنگ ہبوا. ہبوئے سے ہر چیز کا 20% نکال دیا جائے گا. مہارا مرنے والے کی وصیت اگر ہو تب ہبوا یا ختم ہو جاتا ہے یا ہبوا میں سے اتنا کاٹ لیا جاتا جتنے کے بارے میں مرنے والا وصیت کرے. اور کیا کہیے کہ مرنے والا وہ چیزیں اپنے لیے خرید کے ہی نہیں لایا, ان دو صورتوں میں قرآن ہو, تلوار ہو, انگوٹھی اور کپڑے, یہ ہوا نہیں. یہ ایک مسئلہ اور واضح ہوا. اب ایک مسئلہ کسی سلسلے میں اور سن لیجیے کہ ہبوا کے مسئلے بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں علماء نے اختلاف ہو گئے.
کہ مثلاً اگر ایک سے زیادہ قرآن ایک قرآن تو ہبوا ہے دوسرے قرآن کا کیا کرتے تو کیا ایسے مسئلے کہ جہاں ہبوا کے بارے میں اختلاف آبر کوئی اور امام خمینی دونوں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب سے ان چاروں موقعوں پر وارث اور بڑا بیٹا مطالعہ کر یعنی کسی طرح سے کمپرومائز کر لے تاکہ مسئلہ اسلامی کورٹ میں نہ جانے پائے اور اگر کسی طرح کمپرومائز نہ ہو تو پھر کورٹ میں جانا پڑے لیکن چار ایسے مسئلے کہ آبر کوئی اور امام خمینی ان پر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں ہبوا میں مانی جائے تاکہ بڑے بیٹے کو ملے یا ہبوا میں نہیں مانی جائے تاکہ دیگر والدوں کو ملے کہ یہ مستحب سے جاؤ آپ مظاہر کہہ سکتے کہ آخر دو قرآن دوسرے قرآن کی کتنی ویلو ہوگی اتنی پیچیدگی میں ہم پڑھیں لیکن مسئلہ یہ کہ مستحب والا فتوا دے کے اپنی گردن کیوں کرتا اگر وہ دوسرا قرآن وہاں یہ بھی بڑے بیٹے کا آپ کا ہم اس طرح فتوا دیتا کہ نہیں یہ والد سب پڑھتے تو گویا اس کے فتنے کی وجہ سے پانچ پانچ روپئے وہ بڑے بیٹے سے مارے گا اس طرح پڑھے گا یا اگر وہاں امام نے یہ کہا کہ ایک سے زیادہ سیدھے والدوں کا برابر کوئی بڑے بیٹے کو دلوا دے تب یہ کہ سارے والدوں کے دو دو روپئے ہمارے کوئی بیامت میں اس کے ذمہ دار بن سکے یہ کوئی احتیاط ہے ورنہ قرآن کی کیا قیمت یہ مستحب یہ اعلان کر دی کہ مجھ پر ابھی سے امام واضح نہیں ہو رہی میں اپنی لائبریری کا اعتراف کرتا ہوں آپ لوگ آپس میں سلو کر کے مسئلہ چاہے گا کوئی اہمیت ہے ورنہ دو یا تین روپئے کے واضح کون یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ بھائی میں اس مسئلے میں کیا دوں مگر وہی بات کہ دو تین تو بہت بڑی ہوگا چاول کا دانا مشاروں کا ڈھنگا یہ بھی اس طرح بہت بنے گا قیامت کے میدان میں تو ہبوا کپڑے تلوار خوراک روٹی یہ تو بڑے بیٹے کا لیکن اگر یہ ایک سے زیادہ ہو تو آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتنا حق ہے جب سمجھ میں نہیں آتا مستحد اپنی گردن کی ذمہ داری نہیں لے رہا بڑا بیٹا اور والد کا تعلق ہے اور یہ چار موقعوں میں یہ مسئلہ کیا نمبر ایک کپڑوں میں تو یہ ثابت ہے کہ کپڑے تو جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بڑے بیٹے کے لیکن قرآن ہو تلواروں اور موٹ اس میں بھی آ رہا ہے وہ نہیں فرماتے کہ یہ بھی جتنی ہے سب بڑے بیٹے کا آپ لیکن ہمارے کوئی کہتے کہ باقی تین چیزیں اگر ایک سے زیادہ تو جو ایک مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتی وہ ہبوا اب انگوٹیاں کئی ان میں سے ایک ہبوا کون سی جو مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتی قرآن اگر ایک سے زیادہ ایک ہبوا کون سا ایک جو مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتا تلوار اگر ایک سے زیادہ ایک ہبوا کون سی ایک تلوار جو زیادہ استعمال اور ہمارا کوئی کہتے ہیں ایک سے زیادہ جو چیزیں ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ مطالعہ کرو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے خود مطالعہ کر لو تاکہ ایک دوسرے کا حق ضائع نہ ہونے پا یہ ہو گیا مسئلہ جب یہ چیزیں ایک سے زیادہ ہوں اس میں ہمارا آدھار کو نہیں کیا پھر بھی آسانی نمبر دو موقع جب ہبوا کلیئر نہیں ہو رہا مطالعہ کرنا پڑے نمبر دو تلوار کے ساتھ کیا جدید ہتھیار بھی شامل ہیں اس میں ہبوا میں یا نہیں جدید ہتھیار ریوالور ہے پسٹل ہے مشین گن ہے کلاچل کوپ ہے اور کتنے ہتھیار اس میں اختلاف کہ یہ چاہے ایک بھی ہو مگر ہبوا نے صرف تلوار رکھی ہے خدا نے یا اس کے علاوہ دوسرے ہتھیار بھی اور مگر ہاتھ کا نہیں زمانے کا بھی کہ تلوار تو ہبوا مگر کیا نیزہ بھی ہبوا یا چھوٹا پنجر یا وہ بھی ہبوا اسی سے اسی زمانے سے اختلاف چلا رہا کہ تلوار کے علاوہ تلوار جیسے دوسرے ہتھیار چاہے قدیم ہتھیار ہوں یا جدید یا یہ ہبوا میں ہے یا نہیں یہاں پہ ہمارے کوئی اور امام کو میں نہیں دونوں کہتے مطالعہ نہ اس کو بڑے بیٹے کو دلوا سکتے ہیں نہ سارے والدوں میں تقسیم کرا سکتے ہیں آپس میں مطالعہ کرو یہ دوسرا موقع ہے جہاں ہبوا ہے مگر مستحب کے لیے بھی واضح نہیں ہے کہ کیا تیسرا موقع بڑا دلچسپ ہے بہت چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ سوال کر لیتے ہیں اس وقت میں ان کو ڈال دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہ میرے اپنے حساب سے اپنی تقریر میں بات آنے والی ہوتی ہے تیسرا بڑا دلچسپ مسئلہ مگر احتیاط والی وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہبوا میں شامل ہیں جو شامل ہے جو طے شدہ ایک روٹی تو ہے ہبوا کپڑے تو ہے ہبوا لیکن اگر حرام والی چیز ہو. جو شرط مرنے والے کے لیے حرام تھی لیکن وہ کون سا حرام الگ کا خیال کرتا وہ تو گناہ کر رہا تھا. مگر کیا وہ جو گناہ کر رہا وہ حرام چیز اس کے بڑے بیٹے کو دلوائی جائے. یہ تھا کپڑوں میں ریشمی کپڑا لیکن خالص رہے گا پیور صحیح. اب مرنے والا پیسہ گئی یا سلوا کے رکھا تو اس نے اپنے لیے شرط تو اس کے لیے ہاتھ
تو حدیث امام یہ مسئلہ ہے حدیث امام کو سمجھنے کا.
کہ لفظ زیادہ میں کیا حق ہو. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم ملے تو زیادہ ملے, یا اس کو بھی زیادہ کہیں گے کہ ایک کو کچھ نہ دو اور دوسرے کو کچھ دے دو. تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم نے زیادہ دیا یا یہ دنیا کا بےکار ہے؟ اس طرح لب دریا کے کنارے بالکل بےکار, لب دریا کے معنی ہی ہے دریا کے کنارے, شب پد کنارے بالکل بےکار, شب کے معنی ہی رہا. اسی طرح اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا تو دوسرے کو یہ کہنا کہ زیادہ دیا یہ دنیا غلط, دوسرے کو کیا دیا ہے تو اس کو زیادہ دیا. یہ علماء نے بحث کی اور آتا ہی ہے یہ کچھ کچھ معاملے میں کمی اس لیے رہ جاتا ہوں کہ کچھ آپ کو پتا چلے کہ حدیث کو سمجھنا بھی ہے فن مانا آنا کوئی مانا سنا نہیں لینا احتیاط واقعی ہے کہ اگر حکم چاہتا ہو کچھ نہیں تو اب یہ حکم ہمارے بیٹے کو نہیں دو, والدوں کو بھی نہیں دو, آپس میں مخالفت کر لو, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا احتیاط واجب کا میں خلاصہ کر دوں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, اس لیے مخالفت واجب. تو حکم چار مقامات ایسا جو ہمارے کوئی نہیں سمجھ پائے, امام خمینی نہیں سمجھ پائے, اب وہاں پہ آپس میں مطالعہ کرنا واجب. یہ جو حصے کی بات جان کو اٹک کے رہ گیا, یہ ہوا تقریباً تین چار پانچ تقریریں ہو گئی, تو آپ جلدی سے اس کو اختتام کی منزل پہ لانا. اب دیکھیے وہ مسئلہ زیادہ واقع ہوا ہوگا جو پچھلی دفعہ سرکاری آپ نے سن لیا, بڑا مسئلہ کہ اگر کبھی بڑے بیٹے اور دوسرے بھائی کو اشتہار اور تکلیف کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہے تو پھر نہ ان کے مستحق کی بات مانیں گے نہ ان کے مستحق. بڑا بیٹا اس کی تقلید میں ہے جو کہتا ہے کہ جدید ہتھیار کی ہبوا میں, وارد ان کی تقلید میں جو کہتے ہیں کہ جدید ہتھیار ہبوا میں نہیں. تو ہمارے سبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کلاسن کو کہتا قیمتی ہتھیار جو ہمیں مل سکتا ہے ہمارے فتوے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے, وہ بھی صحیح ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے, ہم اپنے مستحق کے فتوے مانگ رہے ہیں. ہمارا بیٹا بھی صحیح کہ میں میرا مستحق مجھے اجازت دے رہا تو میں کیوں روکوں. ہماری دل میں وہ مستحق تک مقلد ہے جو کہتا کہ اگر کچھ اور یاد نہ ہو تب بھی ہوا میرے بیٹے کو ملتا. دوسرے ہماری سن کے مقلد ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور یاد نہیں تو ہوا کیسے تم لے سکتے. اب دونوں لڑیں تو شہری میں جھگڑا نہیں. یہاں سے مسئلہ کلیئر ہوا کہ اگر ہبوے کے مسائل میں بےمانی اور فراغ کا جھگڑا نہ ہو بلکہ تکلیف کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے, دونوں پارٹیز اپنی جگہ صحیح, تو آپ جاؤ مستحق کے پاس, کسی بھی مستحق کے پاس, اور جو وہ فیصلہ کرے ماننا پڑے گا چاہے وہ تمہارے مستحق کے فتوے کے خلاف. اسلامی عدالت کا حکم جب آ جائے تو مستحق کا فتوا نہیں چلتا, اس مسئلے میں مستحق کے فتوے کو چھوڑنا پڑتا. تو ہمارا کوئی کا جملہ یہ کہ اگر بڑے بیٹے اور بھائی کو جھگڑا ہو جائے اشتہار اور تقریب کے خوف سے تو کسی بھی آدمی شرح کے پاس جاؤ اور اس کا فیصلہ مانو, چاہے یہ دونوں کے مستحق سے اگر دونوں کے مستحق جا کر اس کا فیصلہ مانا. یہاں سے ہوا جو ہے یہ کام مکمل. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو ہوا بڑے بیٹے کو ملا اور چار مقامات سے مطالعہ, تو یہاں پر یہ سوال کہ بڑا بیٹا کسے کہتے ہیں, بڑے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ بڑے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ میت یعنی مرنے والے کے انتقال کے وقت اس کے لڑکوں نے جو سب سے بڑا, یہ بڑے بیٹے کی شکری تعریف ہے. جہاں پر مرنے والے کے انتقال کے وقت اس کے لڑکوں میں اس کے بیٹوں میں جو سب سے بڑا, اس کے اندر جو کسی نکل گئے. اگر ایک مرنے والا تھا جس کے اس کی زندگی میں دو تین بیٹے مر چکے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی خرابی کو ملا شادی کے بعد ایک بیٹا ہوا وہ مر گیا, دو سال بعد دوسرا بیٹا ہوا وہ مر گیا, اس کے بعد پھر تیسرا بیٹا ہوا وہ زندہ. اب جب مرنے والے سے انتقال ہو تو اس کا یہ بیٹا اصل میں تیسرا بیٹا, کیونکہ اس کے دو بڑے بھائی مر چکے ہیں باپ کی زندگی, مگر شرط اس کو بڑا بیٹا مانا جائے گا جو تیسرے نمبر کا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اور چھوٹے کا معیار یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کی جتنی اولادیں ہو, یہ نہیں. اس جب مرنے والا مرا اس وقت کون مرا, چاہے اس سے پہلے کچھ بڑے مر چکے ہیں, تو معیار مرنے والے کی ٹوٹل اولاد نہیں, جب وہ مر رہا ہے اس وقت کی اولاد میں سب سے بڑا بیٹا کون, ایک تو یہ بات بات ہے. اور دوسرا کہ بیٹوں میں جو سب سے بڑا, اب اگر کوئی ایسا کرانا کہ جہاں پر پہلی بیٹی ہو, دوسری بیٹی ہو, تیسری بیٹی ہو, چوتھا بیٹا ہو, جب آنے والا مرا تو اس کی اولاد میں سب سے بڑی بیٹی, دوسرے نمبر پر بھی بیٹی، تیسرے نمبر پر بھی بیٹی، اور بیٹا تو سب سے چھوٹا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. تو آپ دنیاوی اعتبار سے یہ سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹی اولاد. لیکن شرم جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے بیٹی اور بیٹی، دیکھا جاتا ہے بیٹوں میں سب سے بڑا خوف، چاہے اس سے بڑی کئی بیٹیاں موجود، یعنی بیٹیوں کو کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب جو بیٹی شروع ہو ان میں سب سے بڑا خوف. تو اگر کسی کی سات آٹھ بیٹیاں ہوں پھر ان کے دو بیٹے ہوں، تو یہ جو سات آٹھ بڑی بہن ان کو مسئلے سے نکال دے، اور پھر جہاں سے بیٹے شروع ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں گے کہ زیادہ بڑا کون ہے، یہ وہ اس کو ملے. اور یہی مطلب کہ بڑے بیٹے کے دو نہیں آئے، آپ کی زندگی میں جتنے بیٹے مر گئے وہ گنتی میں نہیں آئے، آپ کے بعد جو بیٹے وہاں سے گنتی شروع ہو، اور آپ کے بعد جو بیٹی اگر بڑی ہے وہ بھی گنتی میں نہیں آئی، نہ ان پر واجب ہے نماز کا حفظ نہ ان کو ملے گا، اور نہ ان کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی کا حفظ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی کہے کہ بھائی مرنے والے کا بڑا تو بیٹا ہے ہی نہیں، بڑی تو بیٹی، یا اس کو لے لو یا کسی کو نہ لے لو، تو نہیں بیٹیوں کے چھوڑ میں جہاں سے بیٹی شروع ہو رہی ہے حفظ اس کو ملے. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ حفظ کا تعلق عمر سے بالغ اور نابالغ ہونے سے نہیں، چنانچہ اگر کسی مرنے والے کے دو بیٹے ایک کی عمر زیادہ اور ایک بالغ ہو گیا، فرض کیجیے ایک بیٹا 12 سال کا ہے اور ایک بیٹا 13 سال کا، 13 سال والا ہوگا مگر وہ نابالغ، 12 سال والا چھوٹا مگر 12 سال میں بالغ ہو گئے دوسری نشانیوں کی مدد. تو اب یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ یہاں دیکھیں گے کہ بالغ ہو، یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ حفظ کا تعلق نمازوں سے، جو باتیں ہیں نماز اس پر واجب، اگر تم کی دونوں باتیں غلط. لیکن مانا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو لیتے ہیں مرنے والے، ایک عمر میں بڑا ایک بلوغ میں بڑا، تو نیا عمر ہے بلوغ نہیں، یعنی جو بڑا بیٹا ہے اس کو مانیں گے جس کی عمر بھی آنا چاہے وہ نوالے، اور جو بالغ ہو گیا ہے عمر کم ہے اس کو گنتی سے نکال دیں گے. اب اس سے نماز کا ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ بڑا بیٹا کسے کہے گی کہ آپ نے سن، اور دو بیٹوں میں بھی معیار جو ہے وہ مہاراج عمر ہے، بالغ ہونا معیار نہیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آنا تھا کہ اگر دو بڑے بیٹے بالکل برابر دو بیویاں بھی ایک ہی وقت ایک ہی منٹ ایک ہی سیکنڈ میں دونوں جہاں ڈلیوری ہو، اب یہ دو بڑے بیٹے ہیں چنا کے ایک بار میں تقسیم ہو جائے، لیکن یہ بتانا چلے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون، دو بیویاں بھی دونوں جہاں ہو رہا ایک یہاں 11 بجے ایک یہاں 11:15 بجے، اب یہ نہیں پتا کہ 11 بجے کس کے یہاں ہوا 11:15 بجے کس کے یہاں ہوا، یہ صورت ہے. یعنی ایک تو مسئلہ یہ کہ دو بیٹے ایک مسئلہ پیدا ہو اور پتا ہے کہ دونوں میں ٹائم ایک ہی وہ دونوں میں برابر تفریح ہو، ایک یہ کہ دو بیٹے بالکل برابر اتنا پتا ہے کہ ایک 5 منٹ پہلے پیدا ہوا، یہ پتا نہیں کہ وہ پہلے والا کون، دونوں بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا. اب اس صورت میں کھولا ڈالا جائے گا کہ اس میں سے کس کو بڑا مانے، مسئلے کم نہیں جاتے اس لیے میں اس کو سرکاری بتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور یہ سوئیں مجھے ذرا تیزی سے مجبور کر رہی آخری چند سو میں زندگی بات. اب یہی مسئلہ جو ایبوا تھا یہی مسئلہ ہے ہاتھ کا، کہ جو بھی انسان دنیا سے اٹھتا تھا اس کی جتنے بھی فضا نماز ہے وہ اس کے بڑے بیٹے کو پڑھا جس کو ایبوا ملا ہو، البتہ کبھی ایبوا نہیں ملتا پھر بھی نماز پڑھنا ہوگی، جیسے مرنے والا سارا ایبوا کسی اور کے نام پر سید کر گئے تو بڑے بیٹے کو ملا کچھ بھی نمازیں واقعی، لیکن عام طور پر یہ کہ بڑے بیٹے کو ایبوا مل رہا ہے مگر ساتھ میں باپ کے پڑھنا نمازیں پڑھنا، احتیاط واضح موجودہ مہاراجی کی یہ کہ جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کے بھی چھوڑی وہ بھی بڑے بیٹے پر، بڑے بیٹے سے بڑا کبھی آپ نے سنا کہ بیٹیوں میں پڑھا نماز نہیں بلکہ بیٹیاں چھوڑ کے جو بیٹوں میں سب سے بڑا اس پر پڑھا نماز. اگر کسی آدمی بڑا بیٹا نابالغ ہو نابالغ پڑھا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ہمارے خود سے تو اسے ہوا تو دے دے پڑھا نماز بھی اس پر آ جائے ابھی نہیں پڑھے بالغ ہونے کی بات کرنا، یا اگر کسی کا بڑا بیٹا پاگل پاگل آدمی تو نماز نہیں پڑھ سکتا اس پر ہوا ملے پڑھا نماز اس پر آ جائیں گی کہ جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اس وقت اسے یہ پڑھا نماز پڑھے گا. جب یہ مکانہ بتانے کی ضرورت کیا پیش آئے دو وجوہات، نمبر ایک یہ کہ ایک آدمی کا بڑا بیٹا نامالک یا پاگل ہے اس کے اوپر فلاں نماز تو آئے اس بیٹے کے اوپر فلاں نماز تو آئے، ان کے کیسے ختم ہو ٹائم پینل کے جو خطبہ ہے اس کے اوپر یہ مسئلے ریکارڈ کر لیں تو کیا آئندہ یہ مسئلے بیان تو نہیں ہوں گے. خطبہ بڑا لمبا تھوڑا میں نے پڑھ لیا تھا پہلے سے اتنی گنجائش رکھی, اتنا درتی کپڑا سیتے وقت تھوڑی گنجائش رکھتی تو خطبہ بھی اسی لیے آج لمبا ہو گیا. اچھا اب اگر کسی کی بڑے بیٹے یا بڑا بیٹا نہ آج یا پاگل ہے ٹھیک ہے صبح میں رہو بڑا نماز کے اوپر آ رہے. اچھا اب اگر یہ نامانے پہ رہو باہر ہونے سے پہلے ہی مر گئے, اگر یہ آپ کی زندگی میں مر جاتا اس کے بعد والے بیٹے کو بڑا نماز پڑھنا, لیکن اگر باپ کی زندگی میں یہ تھا نامانے چھ سال کا بچہ پندرہ چودہ سال کی عمر میں مر گیا آٹھ سال کے بعد یہ مر گیا کیونکہ اس پر فلاں نماز آ گئی تھی, جب یہ مر گیا تو فلاں نماز بھی ختم ہو یہ نہیں جب یہ مر گیا تو اس کے بعد جو لائن میں نمبر ٹو ہے اسے فلاں نماز پڑھنا, ایسا نہیں. پاگل بچہ ہے اور ساری زندگی مرتے وقت پاگل رہا فلاں نماز اسی پر اس کے بعد جو نمبر ٹو بھی نہ اس پر بھی فلاں نماز نہیں. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کا بڑا بیٹا نماز لیا پاگل اس پر فلاں نماز آ جاتا, اب اگر وہ بعد میں صحیح ہو گیا یا بازے ہو گیا تو وہ فلاں نماز پر اس سے پہلے مر گیا تو یہ فلاں نمازے میں ختم ہو. دوسرے بیٹوں کا خلاصہ یہ کہ جب ایک مرتبہ آج سے مرنے کے بعد فلاں نماز کسی ایک بیٹے پر آ گئے اب اس پر اگر شفٹ ہوگا دوسرے کسی بیٹے میں کسی صورت میں ہی نہیں جا سکتے, چاہے وہ ہمارے بیٹا جس پر فلاں نماز آئے جان بوجھ کے یہ نماز نہ پڑے تب بھی دوسرے بیٹوں پر نہیں, چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہ پڑے مر گیا تب بھی دوسرے بیٹوں کے یہ فضا نمازے نہیں. البتہ احتیاط مستحب یہ کہ جو مر گیا اگر اس کا اپنا کوئی بڑا بیٹا تو وہ اپنے باپ کی بھی فضا پڑے اور اپنے دادا کی, لیکن مہاراج جی مستحب ہے واجب نہیں. اور اصل مسئلہ بھی یہی کہ کسی کے انتظار کے بعد اس کے بڑے بیٹے پر جو اس کی فضا نمازیں آتی اس میں یومیہ نماز آئی نماز آیات آئی نماز ثواب آئی, مگر وہ نماز نہیں آئی جو اصل میں اس کے دادا کی تھی اور دادا کے بعد اس کے باپ پڑھیں گی کیونکہ باپ بڑا بیٹا اور باپ نے نہیں پڑھی, یہ والی نماز جس کے بیٹے میں نہیں آئی. مرنے والے کے بیٹے پر اپنے باپ کی نمازیں آتی ہیں دادا کے لیے آتی, لیکن احتیاط مختار یہ کہ ایسا دادا جس کی نماز آج جو پوتا ہے جس کے باپ پر آئی اور باپ مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھتا تھا پاگل تھا نماز تھا وہ والی نمازوں میں احتیاط مختار ہے کہ دادا کی نماز بھی پوتا پڑھ لے, اور عام صورت میں تو جہاں باپ پڑھ سکتا تھا جان بوجھ کے نہیں پڑھی وہ تو احتیاط مختار بھی پوتے پر نہیں. اور سب کی موضوع ختم کوئی اختتام آخری دو باتیں, یہ سارا مسئلہ آپ کا ماں کے پلا نماز آبار کوئی اور ایمان سمجھنے کے نزدیک کسی پر واجب نہیں, بڑے بیٹے پر تو نہیں ہے بیٹی پر بھی نہیں, کیونکہ بیٹیوں پر اسلام نے کبھی دوسروں کے پلا رکھی ہی نہیں. بہت غلط فہمی عورتوں میں ہے کہ ماں کی نماز بیٹا پڑھے تو ماں کی نماز بیٹی پڑھے, ایسا پتہ نہیں. لیکن بعض مہاراج یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پلا بھی وہ بھی بڑے بیٹے ہی بن رہے تھے, بیٹی پر تو آج تک کچھ کیا اس تحت فائل نہیں نکلا. لیکن اس میں اختلاف کہ بڑے بیٹے کو ہماری باپ سے پلا پڑنا ہے یا باپ اور ماں دونوں, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بیٹیوں پر کبھی پلا نماز نہیں آتی اپنے والدین سے. تو ہمارا کوئی اور ایمان ہے انہیں کی نظری تو ماں کے پلا نماز کسی پر بھی نہیں صرف باپ کی ہے بڑے بیٹے پر. لیکن ہمارے پائیکانی کا نظر چاہیے کہ بنا بڑے احتیاط سے واقعی بڑا بیٹا باپ کی بھی پلا پڑے اور ماں کی بھی پلا پڑے, یعنی ماں سے پلا نمازوں کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت پہلے کی مرضی کہتے ہیں آج نہ کہتے آج آگے دل پائے گا نا. وہ یہ فرما دی کہ باپ کی فلا نماز تو بڑے بیٹے پر آئی ماجی احتیاط واجب یہ ہے کہ ماں کی بھی فلا پڑ لے احتیاط واجب یہ بڑا بیٹا پڑھا کر یہ نکلا کہ بیٹیاں نہ کبھی ابوا لے گی نہ کبھی ان کا فلا نماز جائیں, بڑے بیٹے کو ابوا ملتا ہے اور فلا نماز تو اسی بڑا دی. لیکن کچھ بچے ایسی جیسے آپ نے کوئی فائدہ نہیں کا مقابلے ماں کے پلا بڑا بیٹا پڑے لیکن ماں کا جو ہی نہیں ہوتا وہ بڑے بیٹے کو نہیں ملے گی. اس کے ساتھ یہ سارا مسئلہ موضوع مکمل ہوا اور انشاءاللہ اب شبو جو ہے وہ ختم ہو گیا ٹاپک. صرف اس چیز آخر میں یہ میں موضوع دیا پتا شبو کے بارے میں یاد رکھیے کہ جب کتاب لکھتا ہے اس کا ایک جملہ ضرور لکھتا ہاں رہی میں خطا جیسے علماء گرا اغوا کا مسئلہ شریعت کا مخصوص مسئلہ اہل سنت کے یہاں اغوا نہیں, ان کے یہاں اغوا تو مسئلہ ہی نہیں, کوئی خاص ترجیح بڑے بیٹے کو نہیں. یہ بھی غلط ترجیح, کیونکہ مہاراج آپ لوگ رہتے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو ان کے کچھ کچھ مسئلے بھی پتا چلے. ابوا مخصوص شیعت کا مسئلہ, چنانچہ قرآن میں ابوا کا ذکر نہیں, چھٹے امام کی حدیثوں میں ذکر ہے اور ایک نہیں 15-20 حدیثیں. اس کے ساتھ یہ مطلب مکمل ہو گئے. اب ایک تقریب کیا تھا, وہ جو میراث کی تقسیم کے بارے میں جو اللہ سے ضروری ہے. آئندہ تقریب عملی طور پہ اتنی کام کی نہیں, علمی طور پر ذرا ایسی باتیں ہیں جو جاننا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک آدھ خمس کا مسئلہ ہے جو بڑا اہم ہے, اور پھر وقت بچا تو غسل کے مسائل شروع ہو جائیں گے, ورنہ آپ کو یہی لگ رہا بتا ہے اس کے بعد والے جمعے سے ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں گے. بہرحال ہم اپنے موضوع پہ آج جانا ہے, آج کی گفتگو ختم ہوئی تو پر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کہیے محمد والے محمد.
یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قانون کا کس یہ ہے کہ ان کی طرف یہ رہنا ہوتا ہے جس سے انہوں نے قانون بنایا کہہ دیا کہ نہیں وہ اس کو ایران سے نہیں کہہ رہے بلکہ اپنی طرف سے گفٹ کرنے والے
ان کا اپنا حق ہے جس طرح
سے اگر یہ معلوم نہ ہوگا تو مطالعہ
کس
کے بارے میں شہید ہے کہ ہندو
شہر کے
بارے
میں وہ کس
کے بارے میں جائے
کسی کا
شہر جائے یہ آگے
کا جگہ ہے مطلب
ہاتھوں
شہر
بول جائے
نہیں اگر وہ اپنے فتوا دے گا تو وہ مرضی کوئی ہوگی
اس کی مرضی
ممکن ہے اگر کوئی اپنا فتوا چھوڑ کے کسی اور کا دے گا وہ مطلب نہیں کرتا
تو وہاں پہ میرا مسئلہ یہ کہ بڑے بیٹوں کو مل گیا کے بعد دو پارٹی والوں میں سے ان کو نہیں مانتا اس لیے وہ اپنا گریبا کرنا ڈائریکٹ جس طرح ہم کو کرنا وہ اپنا گریبا کرنا وہ کیا کرنا وہ اپنے دونوں کو مختلف ہوں تو شاید کی گنجائش نہیں کرانی ہے تو پتہ نہیں چاہیے اپنی بات ایک کو ایک اس کے ہم سے محروم اپنے مخلص کو محروم کر سکتی میرا مطلب یہ کہ تمہارا جھگڑا کے دور میں ہمارا تمہارا اکاؤنٹ
جو
پروویڈنٹ
ہے اس کا
جو
ملے گا
وہاں پہ
صحیح دیا جائے
گا اگر بیچ سے پروویڈنٹ پڑھا آپ کو مل سکتا ہے اور اگر پروویڈنٹ پڑھنے مل سکتا ہوں سکتا تو اپنی جو کبھی نہیں مرنے والے گزا گلا
Yeah.